اور رکھا یکم مارچ سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے قبر کی پکار اور واقعہ چنگیز خان. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نچ تبلیغی مرکز مدنی مسجد کنڈل بی ایریا کراچی یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر 6370813.
اما بعد میرے بھائی اور دوستو دنیا کے انسانوں پر جو سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ موت ہے. اکبر فضعات حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم پر سب سے بڑی آفت جو آنے والی ہے وہ موت ہے. پر انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے, منصوبے بناتا ہے, پروگرام بناتا ہے, کل کی سوچ رکھتا ہے. جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کل کے بارے میں سوچتی ہو. چونٹی غلے کٹھے کرتی ہے, شہد کی مکھی شہد بناتی ہے, کل کی سوچ سے نہیں, اپنی فطرت سے مجبور ہو کر. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کل کام آئے گا. اس کے اللہ نے جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ جمع کرتی رہتی ہے. انسان سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کل کے لیے سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل کے لیے پریشان کر رہا ہے, فکر مند کر رہا ہے. اتقوا اللہ, ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, دیکھو کل آگے کیا بھیج رہے ہو. اور اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ غدن الحساب ولا عمل, کل حساب ہونے والا ہے اور عمل کوئی نہیں کر سکتا اس وقت. تو یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, اور ہر شخص نے, حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے, ایک بیا بجڑا وہ چھوٹا سا وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے تنکے کٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے. یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو بناتا ہے. کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر وہ اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو جاتا ہے. اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے, 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے. بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے, بیڈ بنوائے, اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے. اپنی خوابگاہ میں بڑی ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں, بڑے اس کے لیے خوبصورت قمقم میں بلب لگوائے, اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو گئے. ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے, جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کے سو جاتے ہیں. بدن پہ ایک چونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے, مار دیتا ہے. آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں. جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے, سردی سے بچاتا ہے, بھوک سے بچاتا ہے, تھکن سے بچاتا ہے, اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے. کوئی اس کی آنکھیں کھا رہا ہے, کوئی اس کی گال کھا رہا ہے, کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے, کوئی اس کے ٹانگوں کو لگا ہوا ہے. اور وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی تھکے کھاتا رہا, وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھوٹ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا, اے میرے بندے, دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کرو. قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی. سب سے پہلے یہ شمع بجھتی ہے اور اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے. تو جس انسان کا یہ حسرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو آفات کے پھندے چاروں طرف اس کے گرد قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پہ اس کے لیے کھود دی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کے گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں، قبر روزانہ اسے پکار رہی ہو، انا بیت الوحشا انا بیت الدود انا بیت الظلما، میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر،
میرے پاس آنا ہے تو کچھ زیادہ راہ لے کے آنا۔ آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں، گہرائی میں تو یہ کتنی ناپائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں کہیں پل انسان کو قرار نہیں، کہیں پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل، ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا،
پھر وہی تنہائیاں، وہی غم، وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اٹھا کے اپنے ہی اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ ہو جاتا ہے، کنا کنزمان جدیم تحقبتن من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماعنا لم نبت ليلة معا۔ میں اور جزیمہ، یہ شعر پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات پر، کہ میں اور عبد الرحمن ایسے رہے کہ لوگ کہنے لگے کبھی جدائی نہیں ہوں گے، اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے، ایک پل کو بھی نہ بیٹھے تھے۔ جس اولاد کو آپ ہاتھوں سے پروان چڑھا رہے ہیں، تو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو گھلایا تھا، اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا، اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو سبا کر کے جوڑ جوڑ کے، ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہمارے لیے آشیانہ بنایا تھا۔ اس نے یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو دھو کے اپنے وجود کو ناپاک کر دیا تھا، اور پخانے دھو دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس نے دفن کر دیا تھا۔ جب وہ ماں مرے گی، اب تو زندگی میں ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر ہی ہم ہیں، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں سب۔ یہ بے ثبات جہان ہے، کوئی اس میں وفا نہیں، مہر نہیں، قرار نہیں، ثبات نہیں۔ تو موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی، قبر اکھڑ جاتی، اور یہ اکھڑ نہیں گئے جیسے پکی قبر بنانا پسندیدہ کیوں نہیں، کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کے رکھو، اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے، بلکہ منع ہے پکی قبر بنانا، ہوائیں آ کے اسے اڑا دیتی ہیں، پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے، تو کہتے یہی کہیں قبر تھی اب مٹ گئی، یہی کہیں ابا مرحوم تھے اب پتہ نہیں کہاں ہے، وہ قبر پہ قبر چڑھی۔ پھر ایک دور اور آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں نشان ہی مٹا دیتی ہیں، پھر ایک اور دور آتا ہے زمین اوپر سے نیچے چلی جاتی، نیچے سے اوپر آتی ہے، اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کی ہڈیوں کیا ایک برادا پڑا ہوا تھا، برادا اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بکھیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا، ہوا کے ذرات میں، سورج کی کرنوں میں اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، اس کو سمیٹ کے غذا بنائی، نطفہ بنایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں پہنچایا، پھر اسے برادہ بنایا، پھر زمین کو الٹایا، پھر ہواؤں سے اڑایا، اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا۔ کیا اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ یہ جوانی کتنے سال گزرے گی؟ کتنے سال یہ گانے سنیں گے؟ کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ وقت کتنا ہے؟ ادھر آئے اور اٹھ کے چلے گئے. آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے. آج ایک لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے گھر میں اتر رہی اور کل اسی گھر سے وہ چارپائی پہ اٹھ کے میت بن کے قبرستان کو جا رہی. آج اس کے سر پہ سہرا سجا ہوا ہے کہ دولہا جا رہے ہیں, کل اسی کے سر پہ کافور لگایا گیا ہے کہ میت جا رہی ہے. اس ناپائیدار دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں موت کی کھائی چھپی پڑی اور اس میں گیا اور بس لوٹ کے کبھی نہ آیا. اس ناپائیدار زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا بہت بڑی ہلاکت. مر گیا اور پھر ایک دن ساری کائنات کی موت آ جائے گی. سبھی موت کا شکنجا جبرائیل کو بھی پکڑے گا, میگائل کو بھی پکڑے گا, اور تو اور آج اسرائیل بھی شکنجے میں آ جائے گا. میرے دیکھو پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کو بھی اللہ ہوا میں اڑا کر اکیلا اپنی ذات کے ساتھ قائم, حی قیوم لم یزل لا یزال, ہمیشہ ابدی سرمدی دائمی ازلی اپنی ذات کے ساتھ ساری کائنات کو مار مور کے کہے گا, این الملوک, آؤ بھائی کہاں ہے بادشاہ. من کان لی شریکاً فلیأتی, کوئی شریک ہے تو آ جائے. تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آئے اور مر گئے اور چلے گئے؟ تو عقل تو کہتی ہے کہ یہی ختم ہو جاتی ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, جب ہم بوسیدہ ہو گئے تو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةً, کیا اب ہم قبر سے واپس لوٹائے جائیں گے, آ جائیں گے؟ یہ عقل کا عقل یہی سوچتی ہے, یہی کہتی ہے. اور وہی آسمان کی خبر کیا ہے, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. دو جگہ, مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً قَضَى وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً 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 وَاحِدَةً. اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے, واحدہ دکتن واحدہ صیحتن واحدہ زجرتن واحدہ, ایک پکار, ایک چنگ, ایک چیخ, ایک آواز, ایک ہتھوڑا پڑا تم سب پرزے ہو گئے, ایک آواز پڑی تم سب مر گئے. تو اب کیا ہوگا کہ پھر ایک آواز اور پڑے گی, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہو. فلا انصاب بینہم, او چلے گئے رشتے, ابا تایا چاچا چاچی بیگم میاں سب رشتے ٹوٹ گئے. فلا انصاب بینہم, اب کوئی رشتہ ناتا نہیں. یوم اذن ولا یتساءلو, تو ایک زندگی اور شروع ہوگی جس کو انبیاء نے بتایا. یہ عقل سے تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی, تو اللہ نے بتایا کہ ہے وہ زندگی ہے. منہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور وہ آ رہی ہے کہ یوم یأتی, وہ آ رہا ہے, اور جب وہ آئے گا, لا تکلم نفس الا باذنہ, کوئی بول نہیں سکے گا. فمنہم شقی وسعید, کچھ دوزخ میں کچھ جنت میں. اما الذین شقوا ففی النار, جو دوزخ میں چلے گئے آگ کا شکار ہو گئے, لہم فیہا زفیر و شہیق, ان کی چیخیں ہوں گی, چنگھاڑنا ہوگا جو کبھی بھی بند نہیں ہوگی, چیختے ہی رہیں گے. اما الذین سعدوا ففی الجنہ, جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے. ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اور وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ رشتے ناتوں پر نہیں, مال دولت پر نہیں, وہ میرے بھائیو اللہ کی اطاعت پر, اس دین پر جو اللہ لے کر آیا, جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا, کہ یہ اسلام پہ کتنا بن کے آیا ہے, اس پہ فیصلہ ہوگا. تو وہ دن میرے بھائیو جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا, تو اس وقت ہمارا عمل ہی ہمیں ساتھ حضرات ہمارا ساتھ دیکھنا، اور اس وقت نیکی کی قدر معلوم ہوگی کہ ایک حسنہ کتنی زبردست. تو اس وقت کا جو باطل ہے نا، اس وقت کا جو کفر ہے، وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا، ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا، ہماری نسل لینا چاہتا ہے، ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے. کہ ان کی تو برباد ہوئی پڑی، ان کی بھی برباد کرو. ان کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبویا، اب وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں. یہ ایٹم بم سے خطرناک حملہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ گانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ بک گئے. اب یہ بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے، جہاں مرضی جا کے بیچ دو. جن کے قدموں میں ثبات نہیں اور جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک چھونکے سے اڑ جائیں گے ہوا میں. تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام. کہ دیکھو نا، سارا باطل محنت کر رہا ہے کہ ان کی نسل کو خراب کر دو، ان کی نسل کو خراب. پوری سکیم ہے. ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ بحری جہاز، چار گھنٹے کا سفر تھا. تو ہم کو 50 کے قریب ہم آدمی تھے. ہماری جماعت تو صرف 4 کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، تو ہم کوئی 50 آدمی تھے. تو ہم نے وہاں اذان دی مغرب کی نماز پڑھی، پھر اذان دی عشاء کی نماز پڑھی. تو اس پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا. نماز اتنا طاقتور عمل ہے. 1978 میں ایک آیا تھا پادری، عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا. وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر. اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا. جب وہ ریمنڈ میں آیا تھا تو وہ کم از کم 75 برس سے اوپر تھا، 75-80 کے درمیان تھا،
لمبا.
تو اس نے بتایا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا. یقین تھا قرآن حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو ایک یہ جماعت مل گئی، ان کو دیکھ کے کہا کچھ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنی گرجے میں ٹھہرایا، خود بھی مسلمان ہوں. پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا یہ جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ جہاں ہوں. اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں. یہ دو باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہیں. 75 برس جو پادری رہا ہو، یہ اس کا نچوڑ بتا. پھر دعا کرتا تھا، یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت ہے. سو چلے کے لیے گیا ہوا تھا تیونس، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن. تو ایک فضا بنی، تو انہوں نے فوراً ٹی وی کھول دیے اور اسلام کی جو تزہیق شروع ہوئی لندن، اس کے وہ جو ڈوور تھی بندرگاہ، وہاں پہنچنے تک مسلسل وہ انہوں نے پروگرام چلایا، صرف اسلام کی تزہیق اور مذاق. تو وہ تو بیدار ہیں، وہ تو سوئے نہیں. انہیں ہمارے گھروں میں اپنا، ہماری نسل کو اپنا بنا لیا، ہمارے گھروں میں. اصل احسان عظیم اور مسلمانوں پر کہ ہر طرح ان کو مسجد والا بنا تھا. جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مثلا آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، ہوں کہ اس کریں کہ ہماری نسل طرف جا رہی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ کر دیتا ہے. انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود عمل میں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کون اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ قد مکروا مکرہم، وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، پر ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہیں، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے۔ ساری فضاؤں میں وہ سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری چیز کسی چیز کا نام اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام۔ تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے۔ جس رخ پر یہ چل رہے ہیں، ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا۔ چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا، علاؤالدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جق، اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندی بھی قیدی کر لی۔ جو چنگیز خان نے علاؤالدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو، تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا۔ ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی بھویں کاٹ دی، کہا جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے دو۔ تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا جب یہ آدمی پہنچا، تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف۔ ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایوہ الکفر اقتل الفجر، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو۔ تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دی، آگ لگا دی۔ بامیان ہے نا، افغانستان میں بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں، چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کا، چغتائی اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا۔ تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑے، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت بوڑھے سب۔ ورنہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا، جب شہر فتح تھا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئیں، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئے، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئے۔ یہ دریائے سندھ تک آیا ہے چنگیز خان، دریائے سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی، تو جس میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا، اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو اس نے روس کی سلطنت دی، دوسرا بیٹا تھا اخدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا کراکرم گوبی، سہرائے گوبی میں، اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتھائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی، اور چوتھا لڑکا تھا تولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ دیا، اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا. ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا, جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا, اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس, باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا. انہوں نے کہا بس اب ہم ختم, لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا, کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا, اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو, تبلیغ کرو, کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی. تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پڑپوتا تھا برکہ خان اباقہ, اور اس کا بیٹا برکہ پوتا, وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا. تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے. ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکہ خان کا ہم نشین, وہ مسلمان ہو گیا. اس نے برکہ خان کو اسلام کی باتیں بتائیں, یہ اچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ کہ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں, کہا آئے تو مجھے بتانا. تو ایک قافلہ آیا اس کو لے کر گیا, کہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا, تو مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے. جب وہ سارے مسلمان ہو گئے, ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر آخری, اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو, دروازے کھول دو, زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے, اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی, ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا. تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا, ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو, تو اس نے فوراً برکہ خان کو خط لکھا. تو برکہ نے اسی وقت اسے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے گا. وہ حیران ہو گیا کہ اگر تو اسے کہوں, تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکہ خان نے پیغام بھیجا, وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے, میں مسلمان ہوں, اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں, اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی. تو وہ نکل پڑا. تو جب وہ نہیں باز آیا تو برکہ خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا. 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں, اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا, بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا. یہ میں کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت تو نہیں تو انقلاب کہاں سے لاؤ گے؟ انقلاب, دیکھو انقلاب کے لفظ پہ غور کریں, انقلاب انقلاب ہے قلب سے, قلب دل, دل کا پلٹ جانا, یہ ہے اصل معنی انقلاب کا. پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں, تختہ الٹ دیا, حکومت لے لی, سیاست پہ آ گئے, اس کو انقلاب. حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا, دل کا یوں ہو جانا, یہ اصل انقلاب ہے. جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے. تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں آور ٹکر لے لی. اب دو ہاتھی, نہ یہ مرے نہ وہ مرے, لیکن ان لڑائی میں ہلاکو خان زخمی ہوا. وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا, وہ گھوڑے سے گر گیا, تو اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی میں وہ بدماش, یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کہ اس کی بیوی دو قوزہ عیسائی تھی اور اس کا جو سپہ سالار تھا کتبوغا وہ بھی عیسائی تھا. تو اس لیے عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائے, جو فاتح ہیں, اور وہ مفتوح اور مظلوم قوم کا دین لے کے آپس میں ٹکرا گئے. وہ ان لڑائی میں زخمی ہو کر 42 سال کی عمر میں مر کے جان واصل ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے بول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی, اور وہ خود آگے رکاوٹ بن گئے. ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا. ہلاکو خان کا اپنا تیمور تغلق اس کی نسل میں, وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے, رشید الدین چپ والد, انہوں نے اس کو دعوت دی. وہ کہنے لگا ابھی تو میں ولی عہد ہوں, جب بادشاہ بنوں تو آ جانا. ہاں یہ چغتائی کا تھا, چغتائی نسل میں تھا. تو جب وہ مرنے لگے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو اس کو میرا پیغام پہنچانا. تو یہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے, اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں. وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی, کوئی راستہ نہیں ملا. تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی, زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے, کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے, پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو وہ درویش, کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا. کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے, آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے. پکڑ کے لائے تو وہ درویش, کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا. کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے, آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا. ہاں ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو ایک وزیر کو بلایا, کہا بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں, تیرے ڈر سے نہیں بتایا. چار وزیر تھے اس کے, ایک مسلمان ہوا پڑا, تین اور تھے ان کو بلایا, ان کو دعوت دی, تینوں مسلمان ہو گئے. چار مسلمان ہو گئے, پھر اپنے سالار کو بلایا, کہا بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں زبان کا بول نہیں سمجھتا, تلوار کا بول سمجھتا ہوں. یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے, مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں, ایک عقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو؟ کہ بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا. تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جی میں لڑوں گا اس سے. کہا بھائی مارا جائے گا, یہ تو جن ہے, ساری زندگی لڑائیوں میں گزری, تو کون لڑے گا اس سے؟ کہا نہیں جی میں لڑوں گا اس سے. اگلا دن طے ہو گیا, شہر میں منادی ہو گئی, انہوں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو آیا ہوں, مروانا ہے تو مروا دے, کروانا ہے تو کروا لے. اگلے دن شہر کٹھا, بادشاہ وہ لوہے کی دو زریں پہن کے آیا اور دونوں ہاتھ میں تلوار, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ اور دونوں ہاتھوں میں تلوار. جب مقابلے میں آیا تو دیکھا خالی تو اپنی ایک تلوار, کہنے لگا یہ لو میری تلوار. تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا, اللہ, اور اس کو مکہ لگا ہلکا سا, تین کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی مکے سے اسلام سمجھ میں آ گیا, کافی ہے, زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں. تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10,00,000 تاتاری مسلمان ہوئے. منگولیا میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے, اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار جس کے ہاتھ پر 10,00,000 تاتاری مسلمان ہوئے. تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر جو تبلیغ کرتے تھے. اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی. جو تین دن بغیر کھائے پیئے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں, زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے, اس میں سے خون نکلا وہ پی لیا, یہ ان کا پانی تھا. ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا. اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں, سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں, روس میں جو رہتا تھا تاتارست. تو بھائی ہم تہرائی کو سمجھیں, اب کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے. آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا, کیوں نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پر بھی ہم احسان کر کے جائیں. اور ہمارے لیے
نامہ اعمال کھلا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہیں، اس میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہے، باہر کی فضا تو دیکھ. تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے. اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا. اپنی اپنی گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے، میں ان کو کیسے نماز پھیلاؤں، میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں، سب ایک ہی وقت میں، اپنے گھر والوں پر بھی ہو، ساتھ والوں پر بھی ہو، برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے. جیسے ہمارا ہے نا ایک غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ پہلے گھر نہیں، گھر والوں کو بھی اوروں کو بھی. اسے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے. اور بنو ہاشم میں صرف دو آدمی مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس، اور ایک حضرت عقیل یا حضرت جعفر رضی اللہ، چار جو معروف آدمی. بنو ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حمزہ اور عباس دو آدمی، دو چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور آگے ان کی اولادوں میں علی، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. تو اگر یہ ہوتا نا پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ ساری زندگی مکے میں رہتے، مدینے نہ جاتے. مدینے میں کل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے اور مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے. پھر دوسری بات کیا تھی، پھر خاندان ہے، پھر قبیلہ، تو پھر آپ قریش کو محنت پر دعوت دیتے. جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے، یہ بات بھی نہیں ہے، چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ کس کو اللہ دے دے، لہذا سب پہ محنت کرو. خدا نہ خواستہ اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے، اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے. پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا، تو کہتا میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں. اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ کیا کہتے، میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اسے مسلمان کروں پھر اوروں کو کروں. کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ. جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمہ ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمہ ہے، دوائی دے، نسخہ دے، پھر بدلے، پرہیز بتائے، علاج بتائے، آپریشن کرے، لیکن شفا وہ اوپر سے آئے گی. تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے محلے پر، گھر پر، اولاد پر، پڑوسیوں پر محنت کریں. پتہ نہیں کس کو اللہ پہلے ہدایت دے دے، خواہ بلال کی سنو، حضرت بلال کا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر ہوتی تیرے نبی کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا. پہلے بنو ہاشم لیتے، پھر قریش لیتے، پھر مکے والے لیتے، پھر عرب لیتے، پھر پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا. میرے مولا تیرا کرم ہے، تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، جسے چاہا دے دیا. وحشی کے آپ نے قتل کا حکم دیا، جہاں ملے قتل کر دو، ہو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ گیا. اور عبداللہ بن ابی سرحہ، انہوں نے یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، اور آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی، تو آپ نے اعلان کیا مکے میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے. وہ تھے حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی، ان کے پاس آئے، خدا کے واسطے میری منت کرو میں توبہ کرتا ہوں. اب جو آئے میں کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے طائب ہو کر، آپ اس کی بیعت فرما لیں، تو آپ خاموش رہے. پھر کہا تو آپ نے بیعت فرما لیا، لیکن ساتھ ہی کہا تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تو تم آ جاتے صفایا کر دیتے، لیکن وہ جو اندر سے تائب ہو گئے تھے تو اللہ نے اس پر وہ کس مقام پہ پھر پہنچے؟ شمالی افریقہ کے پہلے فاتح وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ، پہلا صحابی جس نے شمالی افریقہ میں قدم رکھا وہ عبداللہ ہے، اور مصر کے گورنر تھے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہدایت ہے، تو اپنے گھر پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم پہ چلوں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں، میرا باپ یا میاں کہے، میری بیوی، میرے بچے، پڑوس پر بھی، محلے پر بھی، شہر پر بھی، ملک پر، بیک وقت. تو روزانہ کی محنت ہے اپنے گھر پر، گھر میں تعلیم کریں یہ گھر کے لیے محنت، اپنے محلے کا گشت کریں یہ محلے کی محنت ہے، پڑوس کی محنت، تین دن کے لیے باہر جائیں یہ اپنے اطراف پر، اپنے شہر پر محنت ہے، چلے کے لیے پھریں یہ پورے ملک پر محنت ہے، چلے چار مہینے کی، سال کے لیے باہر کے ملکوں میں جائیں سات مہینے کے لیے، یہ ساری دنیا پر محنت ہے، یہ نظام محنت ہے اس ساری تبلیغ کی جتنی بھی نقل و حرکت ہے، اور یہ اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنے والا بنایا جائے. چونکہ کوئی انجیکشن نہیں کہ لگا دیا جائے تو وہ جنید بغدادی بن جائے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں، نہ کسی ولی کی اولاد فاسق نہ ہوتی، کسی نبی کی اولاد میں کوئی کافر نہ ہوتا. لوط علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، بیوی کافر، جو نہیں لے گا اللہ نہیں دے گا، جو لے گا اللہ ضرور دے گا، اس تک ہدایت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن طلب ہو، اگر طلب نہیں تو کوئی نہیں دے سکتا. تمہارے یہاں جہالت ہے نا، ایک نظر پائی تو بیڑا پار کرتا ہے، ایک نظر پانے سے ڈاکٹر تو بنتا نہیں، کوئی دے گا؟ ایک نظر ڈالی اور ڈاکٹر بنا دیا، اگر کوئی یوں کہے تو یہ بات مانی جائے گی؟ ایک نظر ڈالی اور اسے انجینئر بنا دیا، گوڈے جڑ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے تب بھی ڈاکٹر نہیں بنتا. تو متقی بننا کوئی اتنا آسان کام ہے کہ ایک نظر ڈالی اور متقی بن گیا؟ اللہ کا محبوب بننا یوں ہوتا ہے، یہ دین کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے. ادھر سلام پھیرا تو سب کو عالم بنا دیا، ادھر سلام پھیرا تو سب کو حافظ بنا دیا. میں کہ ایڈا سوکھم، ساڑھے تو 30 سال ہو گئے، گوڈے نار جڑ گئے، حالی دین سے علم نہیں حاصل کر سکے، یہ ڈی سوکھا بنا چڑھے، اہم ویکیا تو عالم بن گئے، تو ادے ویکیا تو حافظ بن گئے. یہ قرآن کی عظمت کوئی نہیں دل میں، نہ علم کی عظمت ہے. میں جب کالج پڑھتا تھا نا تو میں سمجھتا تھا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہوگا، اب پتہ چلا 30 برس گزر گئے اب بھی نہیں بنے. تو یہ عظمت ختم ہوئی پڑی ہے کہ محنت کا دستور کو باجی کو ایک نظر ہی ہو جائے بس، جی سنتا نظر چاہیے تھی، وہ خدا کے بندے خود بھی تو دھکے کھا، اولاد کے پیچھے پڑھ، چلو سکول لے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، ایک نظر پا دے ڈاکٹر بن جائے. کبھی کیا بتاؤ، کسی نے کیا؟ ایک نظر پا دے بس انجینئر بن جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی سنت ہے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے اللہ تو کو اللہ دے سکتا ہے؟ اللہ نبی کو جو نبی بناتا ہے تو کوئی نبی محنت نہیں کرتا؟ نبی بننے کی محنت کوئی نہیں کرتا، بس اللہ چن لیتا ہے، چل تو میرا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہا ہے، چل تو میرا نبی ہے، چل. اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، ہمیں گھر بیٹھے روٹی نہیں دے سکتا، کیا مشکل ہے؟ جنت میں جو کھلائے گا، مطلب ایک آدمی کا قد، مطلب اس میرے خیال میں اس گنبد کے برابر تو سر ہوگا، تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ 60 ہاتھ جو قد ہوگا، 60 ہاتھ، اور ہاتھ ہوتا ہے نا ہاتھ ذرا، یہ شرعی پیمانہ ہے نا ذرا، 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ یعنی 2 فٹ اور 1 انچ، تو کتنا ہو گیا؟ یہ 130 فٹ تقریباً، 130 فٹ جس کا قد ہو تو اس کا میدا کتنا بڑا ہوگا، منہ کتنا بڑا ہوگا، وہ پھر وہ کھاتے ہوئے پخانہ کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، کوئی ہاضمہ اللہ، کوئی چورن کوئی نہیں، کوئی پھکی کوئی نہیں، کوئی کارمینا کوئی نہیں، جو کھایا فوراً ختم، جو کھایا فوراً ختم. اگر وہ 1 کروڑ سال کھاتا رہے، کھانے کی لذت ختم نہیں ہوگی، پیٹ کی طلب ختم نہیں ہوگی، نہ جبڑا تھکے، نہ دانت کٹ ٹوٹے، نہ زبان کٹے. اتنا تو نظام چلایا اور بٹھا کے کھلا رہا ہے. یہاں کہتا ہے روٹی لینی ہے تو محنت کرو، یہاں بھی کر سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں کیا؟ کلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر میں تمہیں بیٹھے بیٹھے کھلاؤں تم سارے ہی فرعون بن جاؤ. ابھی تو کوئی کوئی فرعون ہے پر تم سارے ہی فرعون بن جاؤ. جس کا جاؤ محنت کرو, دے گا اللہ, کرو محنت. اگر ہم بیج ڈال دیں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس میں سے کومپل نکال دے, درخت بن کے اس میں سے پھل نکال دے. کتنی بڑی طاقت ہے کہ لکڑی سے مزے دار گودے والا آم نکال دیتا ہے. کتنی بڑی اس کی طاقت ہے ایک پتلی سی شاخ سے اتنا بڑا تربوز نکال دیتا ہے اور اس میں سرخ رنگ بھر دیتا ہے, مٹھاس بھر دیتا ہے. اتنا لمبی بوتل گنے کی کھڑی کر کے اس میں اللہ شربت بھر دیتا ہے. وہ 3 سال تک وہ ایک بیج چلتا ہے. یہاں وہ بڑی سے بڑی کمپنی بھی شربت بنا کے لکھتی ہے ایکسپائری ڈیٹ, اس کے بعد ہی ایکسپائر ہو جائے گا. لے بھائی یہ پورا سال بارش بجلی گرج چمک میں کھڑا, ایکسپائر ہی نہیں ہوتا. جب توڑو رس ٹپکائے. آپ حلوہ بنائیں گے تو 2 گھنٹے بعد ٹھنڈا اور خراب, اور 4 گھنٹے گزریں گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. اللہ نے کیلے میں حلوہ پکا کے رکھ دیا ہے, چل بھائی جب مرضی کھا, بے دانت کے بھی کھائے دانت والا بھی کھائے. کیسا حلوہ رکھا ہوا ہے اس میں. تو کوئی کیلے میں سے ایسا گودا نکل سکتا ہے؟ انسان عاجز ہے. تو جو اللہ اتنی طاقت سے یہ نظام چلا رہا ہے تو ہمیں بھی بٹھا کے دے سکتا ہے کہ نہیں جاؤ کوشش کرو, اس میں بھی تمہارا امتحان ہے تاکہ حرام سے بچو حلال ہو. ایسے اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے, پر دین کو ایسا سستا تو نہ سمجھے بس نظر سے ہی کام بن گیا. طلب کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طلب کس کی ہوگی, نظر کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ ابو طالب پہ کتنی آپ کی نظر پڑی, ابو طالب پہ کتنی نظر پڑی آپ کی, اور آخر وقت کا اچھا ایک دفعہ قید. یا ام انت فقلھا احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ, بس ایک دفعہ سنا دے, باقی میں جانوں میرا اللہ جانے, ایک دفعہ. اور جواب کیا آیا؟ فاصدع بأمرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا لولا الملامۃ او حضار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. او ہو
کیا کہا؟
اے بھتیجے کھل کے کہہ جو تو کہتا ہے, تو پہلے بھی سچا تھا تو آج بھی سچا ہے. مجھے پتا ہے تیرے دین جیسا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے, پر میں نے تیرا کلمہ پڑھا تو قریش کی عورتیں تانے دے گی کہ بھتیجے کے پیچھے لگ گیا, میں نہیں پڑھوں گا. طلب نہیں تھی تو رسول اللہ کی نظر نے بھی کام نہیں کیا. اس لیے بھائیو محنت کرو, محنت اللہ کے واسطے, اپنے وجود پہ محنت کریں کہ اس میں سے نافرمانی کا شوق نکل جائے, فرما برداری کا شوق پیدا ہو جائے. اپنی نمازوں پر محنت کریں کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ کا دھیان ہو, کسی اور کا دھیان نہ ہو. جس دن یہ نماز آپ کو نصیب ہو گئی اللہ کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی لذتیں آپ بھول جائیں گے. کیا لذت ہے دنیا کے نظاروں میں, جو نماز کے نظارے میں لذت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں اور آپ کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے اور عرش کے دروازے کھل جائیں اور جنت کی حوریں دروازوں پہ آ جائیں اور آپ کی الحمدللہ عرش پہ پہنچے اور اوپر سے اللہ کا جواب آئے حمدنی عبدی اور ٹیلی فون پہ مکالمہ شروع ہو جائے, ادھر بندہ بولا ادھر رب بولا ادھر بندہ بولا ادھر اللہ بولا. اگر یہ 1 کروڑواں حصہ بھی ذرے کا نصیب ہو گیا تو ساری کائنات آپ کو مٹی کے کھلونے نظر آئیں گے. ہم تو لٹے ہوئے مسافر ہیں جس کو 50 سال میں 1 نماز بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. نماز تو چھوڑ, 1 رکعت, 1 رکعت چھوڑو, 1 سجدہ بھی آج تک ایسا نہیں ملا. اس لیے بھائیو محنت کرو اللہ کے واسطے, اپنے ذکر پر وہ محنت کریں کہ جب آپ اللہ کہیں تو سارا منہ مٹھاس سے بھر جائے, جیسے شہد کی مٹھاس کھانے کی, اور گلاب جامن سے جیسے منہ میٹھا ہو جاتا ہے جب آپ کہیں اللہ, تو آپ کا منہ ایسے میٹھا ہو جائے اللہ. اس میں وہ مٹھاس ہے جو کائنات کی کسی شے میں نہیں. ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل جیسے کسی نے تپتی سختی آگ پہ پانی ڈال دیا بجھ گئی. ایسے گناہوں کی آگ اندر بجھ جاتی ہے اگر اللہ کے نام کو لینے کا سلیقہ آ گیا. اور بتاؤں جس کو ایسا اللہ کا ذکر کرنا آ گیا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناها، وہ اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اس کی محبت میں رو رہا، سب سو رہے وہ رو رہا، وہ سونے کی لذت لے رہے یہ رونے کی لذت لے رہا، وہ بیوی کے پہلو کی لذت لے رہے یہ مسلح کے پہلو کی لذت لے رہا، اس کو گانے میں لذت، اس کو قرآن میں لذت، کوئی کرے تو صحیح.
بڑی ہی لٹی ہوئی قوم ہیں ہم، سب کچھ ہی لٹا بیٹھے.
تو اس لیے بھائیو یہ تبلیغ کا کام احسان ہے اپنے اوپر، اور یہ جو باہر پھر رہی ہیں ہماری نسل اس پر. تو یہ چار مہینے یہ گھر سے مسجد سے شروع ہو رہا ہے، مسجد میں بھی کام کریں تاکہ اپنے محلے کی فضا بدلے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو مسجد سے ٹوٹے پڑے ہیں، صرف جمعے کے دن یہ مسجد بھری ہوتی. میں جب بھی مجھے کبھی جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے گرے ہیں، زمین سے نکلے ہیں، کہ جمعے میں تو وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے علاوہ نظر ہی نہیں آتے. تو کیا ہے؟ صرف جمعہ فرض ہے؟ صرف اللہ نے جمعہ فرض کے باقی چھٹی دے دی ہے؟ یا آپ آٹھ دن میں ایک دفعہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں باقی آٹھ دن اللہ کا رزق نہیں کھاتے؟ تو زیادہ ایک ہی نماز ہے. اللہ کا رزق تو چوبیس گھنٹے کا رہے، ہوا، کرنیں، شعائیں، پھول، مہک، جانور، دودھ، کیا کچھ لے رہے. تو اپنی مسجد کی محنت یہ ہے کہ ہماری گلستان کالونی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کے لیے روزانہ اپنی مسجد میں ٹائم دے، ہر ہر نمازی ٹائم دے، اور ہر ہر نوجوان بوڑھا دے، اور تین دن کے لیے باہر نکلیں تاکہ اپنے شہر کے گرد شہر کی فضا میں دین آئے. پھر چار مہینے چلہ پورے ملک کے لیے ہے. پاکستان میں ایسے خطے موجود ہیں جہاں کسی کو پتہ نہیں نماز کہتے کسے ہیں. ایک جماعت آئی تھی بلوچستان میں کام کر کے، انہوں نے ہمیں سنائی کارگزاری کہ ہم کو 250-250 میل کے ایریے میں ہم نے سفر کیا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا. اور یہ جو بلوچ رہتے ہیں، مری بلوچ، یہ کولو کا علاقہ، یہاں جب پہلی پہلی جماعتیں چلیں تو انہوں نے نماز پڑھی تو دیکھتے تھے کہ ان کو کیا ہوا. ان کی عورتیں کہنے لگی ان کے پیٹ میں درد ہے، ہاتھ پیٹ پہ باندھ کر، ان کے پیٹ میں درد لگتا ہے. ان تک پہنچنا یہ چلہ چار مہینے اس کے لیے کہ ایسی جگہوں پہ جا کر، آپ بلوچستان میں جائیں لوگ اب بھی وہاں غاروں میں رہتے ہیں، وہ فقر ہے، غاروں میں گھر ہیں، تو بڑی شریف طبیعت کے لوگ ہیں، کوئی ان میں پلیدی جیسے ہمارے یہاں اس کی ڈش سے اور ٹی وی سے اور جو ہمارے یہاں فحاشی آ گئی یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. حیا والے لوگ ہیں، ان کو دین کا پتہ کوئی نہیں، کسی نے ان کو بتایا نہیں. تو یہ باہر کر اللہ تعالیٰ ہمت ہے تو اور دنیا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ساری دنیا کو جا کر جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالیں. اس کے لیے یہ بھائی ہم وقت مانگ رہے ہیں، آپ بھائی اس کے لیے ارادے کریں، ہر مہینے اپنے تین دن کی جماعت کا ایک نظام بنائیں تاکہ ہماری ہر مہینے باقاعدگی سے ہر ہفتے ہماری جماعت نکلے. تو کچھ نہ کچھ تو بن گیا ہے، وہ چلو ہر ہفتے ایک آدھ تو نکل ہی جاتا ہے، پہلے تو مہینے میں صرف ایک جماعت جاتی تھی، اب گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی ہر ہفتے نکلے. بعض اوقات ایک آدمی کو ایک ہفتے میں عذر ہوتا ہے تو چلو اگلے ہفتے جماعت جا رہی تو اس کے ساتھ چلا گیا، اس میں بھی عذر ہے تو اس سے اگلے ہفتے جماعت جا رہی اس میں چلا گیا، کتنے کسی ہفتے میں وہ نکل سکتا اگر نکلنے کا نظام موجود ہے. تو محسن اعظم ہیں وہ لوگ جو اوروں کو پیچھے کے پیچھے جا جا کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو بھائی ہم وہ غفلت میں نہ مر جائیں، اللہ کو ساتھ لے کر مریں. اس کے لیے بتاؤ بھائی کون بھائی ہے؟ ان کے چار مہینے چلے نہیں لگے وہ تو اس کے ارادے فرمائیں، باقی اپنے اپنے ہفتے طے کر لیں. بھائی میں پہلے ہفتے تین دن کے لیے جاؤں گا، کچھ دوسرے کا کر لیں، کچھ تیسرے کا کر لیں، کچھ چوتھے کا کر لیں، اور پھر اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اس نے خط لکھا رائمنڈ، اس وقت میں ڈائمنڈ پڑھتا تھا اور میں خطوط کے ترجمے کیا کرتا تھا، جو عربی کے خط آتے تھے اس کا ترجمہ کر کے آگے جا کے مشورے والوں کو بتانا. تو اس کا خط آیا کہ میں یہاں آ گیا ہوں سین فرانسسکو، اکیلا ہوں، کوئی مسلمان اپنے آپ کو بتاتا بھی نہیں کہ میں مسلمان، تو میں یہاں کیا کروں؟ اس کی عمر وہ تھی کہ وہاں اس کے ضائع ہونے اور گمراہ ہونے کے جو امکانات تھے وہ 99.99% تھے. سین فرانسسکو میں تو امریکہ کی سب سے زیادہ برائی ہوتی. دو سال پہلے ہماری جماعت بھی وہاں گئی، 8 دن ہم نے وہاں کام کیا. تو یہاں سے اس کو جواب گیا کہ آپ جب جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ وہاں اذان دے کے با جماعت نماز کی کوشش کریں، کوئی نہ شریک ہو تو آپ اذان دیں اور نماز پڑھیں، جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں پھر ان کو آپ تبلیغ کے کام کی دعوت دیں، اس کام کی اہمیت بتائیں. دو نمازیں اس کی آتی تھیں زور و عصر، اس نے وہاں اذان دینی شروع کر دی. اذان دے نماز پڑھے. چند دنوں کے بعد کچھ اور عربوں کو غیرت آئی، نوجوان جو وہاں پڑھ رہے تھے تو ایک دوست کے ساتھ نمازی بن گئے، نماز شروع کر دی. اب انہوں نے نماز کا گشت شروع کر دی. 3-4 مہینے کے اندر اس نے ایک جماعت تیار کر لی 3 دن کی. وہ 3 دن 2 دن جو ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی وہ اپنا وہ کیروان وہاں ملتے ہیں، پورا گھر اس میں ہوتا ہے جماعت ہے، وہ گاڑی کے پیچھے باندھا چکا نہ کہیں مسجد اور نہ کوئی سننے والا، تو پیچھے باندھا اور جماعت کو نکالا. 8 برس وہ لڑکا وہاں رہا پڑھائی کے لیے. 8 برس شروع میں اس کے ساتھ یہاں تک ہوتا تھا کہ جب وہ عربوں کو نوجوانوں کو جاتا نا بات کرنے ان سے، تو وہ شراب جو پی رہے تھے دنوں میں اس کے منہ پہ ہی مار دیتے، پورا پیک اٹھا گئی ہوں، کبھی کپڑوں پہ ڈال دی، کبھی منہ پہ پھینک دی. اس طرح وہ شروع میں گشت کرتا رہا ایک لڑکا. اور 8 برس کے بعد جب وہ وہاں لڑکا وہاں سے آیا ہے تو سین فرانسسکو کے اور اس کے مضافات میں 80 مسجدیں بن چکی تھی. 80 مساجد، 80 نمازی نہیں بتا رہا ہوں، 80 مساجد. ایک لڑکے نے جو وہاں بزنس پڑھنے گیا، کوئی عالم نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، اور کوئی بڑا وہ بزرگ نہیں، ایک اس لڑکے 18 برس کی عمر کا لڑکا. میں گیا سین فرانسسکو تو میں نے وہاں سے تصدیق کی، میں نے کہا 80 مسجدیں بنی تھیں وہاں گئے. سین ہوزے سین فرانسسکو کے مضافات میں قصبہ ہے. سین فرانسسکو اصل میں میکسیکو کا حصہ ہے، امریکیوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے. سین فرانسسکو، لاس اینجلس، یہ سارا میکسیکو کا حصہ ہے جو انہوں نے کھایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں 80 مساجد ہو لڑکے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بنائے. وہ کتنے نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جب وہ وہاں پڑھتا تھا تو رائمنڈ میں دھڑا دھڑ جماعتیں آتی تھی اس وہاں سے، عربوں کی چلے چلے کی چھٹیوں میں وہ وہاں نکلتے تھے. اسی سے ایک عرب عالم نے اسے کہا تھا نا کہ بھائی ہم تبلیغ کے کام سے متاثر ہوئے جب ہمارے سعودی لڑکے امریکہ سے داڑیاں رکھ کے واپس آنے لگے. ہم حیران ہی ہو گئے، امریکہ میں داڑیاں رکھ کے کیسے آ رہے؟ وہ پگڑیاں باندھ کے آ رہے. مکے میں رہتے تھے تو شراب پیتے تھے، مدینے میں رہتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، اور وہاں پہنچے ہیں تو یہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا کہ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آ کے دیکھیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. تو 4 مہینے لگا کے گئے، پھر ہر سال 4 مہینے دیتا رہا.
مورخہ 1 مارچ 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا قبر کی پکار اور واقعہ چنگیز خان. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فدل بیئر، یاد کراچی. یا علمی کیسٹ گھر، الفقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 6370813. اب مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا سماعت فرمائے.
اے وہ ذات جس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی، یا اللہ اپنی اس طاقتور طاقت اور قدرت کو آج پھر ظاہر فرما، پھر ظاہر فرما، پھر کوئی معجزہ دکھا دے، پھر کوئی معجزہ دکھا دے، پھر کوئی اپنی نشانیاں ظاہر فرما دے، اور اس بھٹکے ہوئے انسانیت کے قافلے کو اپنی راہ بتا دے، اپنا پتہ بتا دے. اے میرے مولا، ہم بتانے والے خود بے عمل ہیں، ہم پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، ہم پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، ہمارے اخلاق بڑے گرے ہوئے ہیں. میرے مولا، ہم نے تو تیرے بندوں کو تجھ سے قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دیا ہے. یا اللہ تو کوئی اپنے غیب سے ہی نشانی دکھا کہ ساری مخلوق تیری طرف کو جھک جائے, تیری طرف کو لوٹ جائے. تجھے پا لینا سب کچھ پا لینا ہے, تجھے کھو دینا سب کچھ کھو دینا ہے, تجھے کھو کے ہم نے سب کچھ کھویا. اے میرے مولا تو ہمیں مل جا, اب ہمیں مل جا, تو اب ہمیں مل جا اور تو ہمارا بن جا, اور تو ہمارا بن جا, اور اس سارے مجمع کی بخشش کا اعلان کرے, اس سارے مستورات و مردوں کے مجمع کی بخشش کا اعلان کر دے. تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری سن رہا ہے, ہمیں جانتا ہے, ہماری نسلوں تک کو جانتا ہے. میرے مولا اپنے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے انہیں معاف کر دیا. اے اللہ اپنے اس بخشش کا اے اللہ فیصلہ پھر پکا کر دے, پھر پکا کر دے. ہماری کسی گناہ کی وجہ سے تو اپنے فیصلے نہ بدلنا, اپنے فیصلے نہ بدل. اے میرے مولا اپنے دریا رحمت سے اس سارے مجمع کو معاف کر دے, معاف کر دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی پوری کر, ہماری عقل بھی پوری کر, ہماری یہ ضرورتیں بھی پوری کر, ہماری اگلی ضرورتیں بھی پوری کر. ہم یہاں بھی روٹی کے محتاج ہیں, وہاں بھی روٹی کے محتاج ہیں, یہاں بھی کپڑے کے محتاج ہیں, وہاں بھی کپڑے کے محتاج ہیں, یہاں بھی گھروں کے محتاج ہیں, وہاں بھی گھروں کے محتاج ہیں, یہاں بھی عزت کے محتاج ہیں, وہاں بھی عزت کے محتاج ہیں. میرے مولا ہمارا یہ جہان بھی سکھی فرما اور اگلا جہان بھی سکھی فرما. یا اللہ تو ہماری زندگیوں میں برکت دے دے, تجارت میں برکت دے دے, زراعت میں برکت دے دے, چیزوں میں برکت دے دے, سامان میں برکت دے دے, نسلوں میں برکت دے دے. اللہ اپنی برکت کی بارش بھی دے دے, اپنے کرم کی بارش بھی دے دے. میرے مولا زمین بھی پیاسی ہے, فصلیں بھی پیاسی ہیں تیرے. اے اللہ یہ بے زبان تیری مخلوق بھی پیاسی ہے, یہ جانور بھی پیاسے ہیں, چوپائے بھی پیاسے ہیں, یا اللہ تیرے بندے بھی پیاسے ہیں. اے میرے مولا ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم پر پتھر گریں, پر اے میرے مولا اس رمضان کے مبارک اور رمضان آخر میں اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو بند پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے, پورے ملک پر اپنے کرم کی بارش فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ